ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس رسول آئے، کتابیں آئیں، لیکن ہم نے ان کی بات کو جھٹلایا، بات کو نہ مانا. تو پھر کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ اب یہاں رہو گے، یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں. فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یقیناً حق سے دنیا میں جو انکار کرتا ہے سبب اس کا تکبر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، اہل حق کی بات نہیں مانتا، تو اس کا بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ تکبر ہوتا ہے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں. تو اس لیے فرمایا فبئس مثوى المتکبرین، متکبروں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم. اور جہاں تک اہل جنت کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اہل جنت کو اللہ رب العزت جنت کی طرف لے جائیں گے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور جو جنت کا داروغہ ہے وہ یہ کہے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، بہت اچھا کیا، یعنی تم بہت اچھے آئے، تمہارا آنا مبارک ہو. فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں داخل ہو جاؤ. بتائیے کیسا اچھا ٹھکانا ہے اور کتنی بڑی کامیابی ہے. آدمی یہاں سال دو سال کے فائدوں کے سوچتا ہے، دس بیس سال کا فائدہ سوچتا ہے، ہمیشہ کے فائدے کو نہیں سوچتا. جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے کبھی نکلنا نہیں. اور جنت ایسی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی خواہش پوری نہ ہو. وہ جنت کیا ہو جہاں خواہش پوری نہ ہو؟ وہاں تو دل میں کوئی خواہش پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرما دیں گے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی باہر نکلے گا اور اسے کسی کا محل نظر آئے گا جنت میں، اور سوچے گا کہ بھئی یہ بڑا خوبصورت محل ہے. اب جب اپنے محل کی طرف نظر ڈالے گا تو اس سے بہتر ہو چکا ہوگا اور کہے گا کہ واہ میرا زیادہ خوبصورت ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر حسرت ناتمام رہیں. یہاں تو آدمی ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرتا رہتا ہے اور ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں، لیکن وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. جنت تو نام ہی اسی کا ہے کہ ادھر دل میں خواہش پیدا ہوئی ادھر پوری ہوئی. پرندے اڑتے ہوئے دیکھے گا، دل جائے گا بھی بھون کے کھا جاؤں، بس فوراً ایک دم اس کے منہ کے آگے تھال آ جائے گا، لو بھی کھا لو. تو کوئی حسرت ناتمام نہیں رہے گی. اسی لیے کسی نے کہا کہ میاں یہاں تھوڑی سی نرم گرم سہ لو، لیکن وہاں پہ اور ایک بزرگ فرمایا کرتے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں تم رب چاہی زندگی گزار لو، دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لو، یا رب جیسے چاہتا ہے ویسی زندگی تم گزار لو، وہاں من چاہی زندگی گزارنا، وہاں تم جیسے چاہو گے اللہ ویسے، یہاں جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے گزارو، اور وہاں جیسے اللہ جیسے تم چاہو گے وہ ہوگا. اس لیے کہ جنت میں کوئی حسرت نہ تمام نہیں رہے گی، کوئی خواہش ایسی نہیں جو پوری نہ ہوگی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی. اس لیے فرمائیں گے فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اور اس میں کبھی تم اب اس سے نکالے نہیں جاؤ گے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اس وقت اہل جنت یہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. واورثنا الارض، اور ہمیں ایسی زمین کا وارث بنا دیا. نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، یعنی جنت کی سرزمین کا ہمیں وارث بنا دیا کہ ہم جہاں چاہیں رہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں چاہیں آئیں جائیں گھومیں پھریں، کوئی پابندی نہیں. ہر آدمی جوان رہے گا کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہر عورت جوان رہے گی کبھی بوڑھی نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے مذاقاً فرمایا، بوڑھی عورت سے، کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو رونے لگی. آپ نے فرمایا کہ بھئی جوان ہو کر جائے گی، یعنی وہاں پر بڑھاپے کا کام نہیں ہے. یہاں آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو جوان رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رکھ نہیں پاتا، کچھ بھی کر لے، بال کالے کر لے گا چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی. اور چاہے جتنا بھی جوان بنے لیکن چلنے میں پھرنے میں اٹھنے میں کمر درد ہو گیا، کبھی وہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا، کبھی تو سو قسم کے عیب، سو قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. جتنا بھی بڑھاپے کو چھپائے آدمی چھپتا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے سب سے پہلے بال سفید آئے، تو چونکہ اس سے پہلے سفید بال کسی کے آئے نہیں تھے تو انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، یعنی اچھے خاصے کالے بال تھے سفید آ گئے. فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ حاذا وقارا، اے میرے ابراہیم یہ وقار ہے، عزت ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہے. تو انہوں نے فوراً کہا اللہم زدنی وقارا، اے اللہ میرے وقار کو اور بڑھائیے. تو دنیا میں تو بڑھاپا وقار کا سبب ہے، جو لوگ عزت نہیں کرتے جوانی میں، بڑھاپے میں تھوڑی بہت عزت کر لیتے ہیں. چلو بھائی، یعنی اس گئے گزرے دور کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بڑے بوڑھوں کی جو عزت و تکریم ہمارے معاشرے میں تھی، یقیناً وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کسی بڑے آدمی کو کھڑا دیکھ لیا فوراً جلدی سے کھڑے ہو گئے کہ آپ یہاں تشریف لائیے بیٹھ جائیے. لیکن اب یہ ساری چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں، معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب تو بوڑھے آدمی کو دو چار تھپڑ بھی لگا کر لوٹ لینے میں کسر نہیں چھوڑتے، اور اگر کوئی تھوڑا سا ہیل عجت کرے تو مارنے میں بھی کسر نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب گھروں میں بھی دین کی تربیت نہیں ہوتی. جہاں باہر کمی ہو گئی ہے، وہاں ہمارے گھروں میں بھی بہت کمی ہے. ہم اپنی اولادوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش نہیں کرتے. بلکہ اب تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے پسماندہ علاقے میں رہتا تو وہاں تو پردہ وردہ کر بھی لیتی ہیں خواتین، لیکن جب ذرا گلشن کے علاقے میں آ جائے تو پھر چادر پہ آ جاتی ہیں، اور اگر ڈیفینس میں چلی جائیں تو پھر وہ چادر بھی اڑ گئی، ختم. کہتے ہیں بھائی اتنے بڑے علاقے میں رہتے ہیں، یہاں تو بڑی برا مایوب سا لگتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ پردے میں رہے. پھر بچے کہتے تھے کہ اماں یہ کیا کر رہی ہے. تو بات یہ میرے عزیز ہو، یہ سب دنیا کے چکا چون نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، اور آخرت سے ہم غافل ہو گئے. یاد رکھو کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، چاہے جتنا بھی وقت ہم یہاں گزار لیں ایک دن جانا ہے. اب چاہے اللہ کے فرما بردار بندے بن کر ہم یہاں سے جائیں یا نافرمان بندے بن کر، یہ ہم خود سوچ رہے ہیں. فیصلہ اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اچھی بری ہر بات ہمیں سمجھا دی ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے. اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس بات کو اختیار کرتا ہے. بہرحال وہاں یہ کہا جائے گا، یعنی تعریفیں کریں گے اللہ کی، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں ایسی جنت کا وارث بنا دیا کہ ہمیں ٹھکانہ عطا فرما دیا کہ جہاں چاہیں اس میں رہیں. فنی اماجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین جزا ہے اللہ کے یہاں. یعنی جو دنیا میں اچھا عمل کرتے ہیں اللہ کے یہاں ان کے یہاں بڑا اچھا بدلہ ہے. اللہ اکبر. آگے فرما وتر الملائکۃ حافین من حول العرش، تم دیکھو گے اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے ہوں گے، یعنی فرشتوں نے اللہ کے عرش کو گھیرا ہوا ہوگا. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں گے. اور وقیل الحمد للہ رب العالمین، وہاں ہر بات پر بس جو بات آخری کلام ہوگا وہ یہ ہوگا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. گیارہویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ جنتی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو اس پر اللہ کی تعریف کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں جنت ادا فرما دی، اور جب جدا ہوں گے تو وہاں پر جو ذکر ہوگا، وہاں جو کلام ہوگا، وہاں صرف یہی ہوگا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اس لیے یہاں عادت ڈال لو بھائی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی عادت ڈال لو. اچھا کھانے کو مل جائے، اللہم لک الحمد ولک شکر، یا اللہ تیری تعریف تیری حمد، اتنا عمدہ کھانا تو نے کھلا دیا، ذائقہ اچھا معلوم ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، اچانک خوشی مل گئی الحمدللہ رب العالمین. ہر ہر بات پر، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرتے جاؤ. جنت میں بھی یہی ذکر ہوگا انشاءاللہ. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمانے وآخر دعواہم، ان کا آخری پکار، آخری بات چیت جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، یہ آخری کلام. تو دنیا میں بھی ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی عادت ڈال لیں. یہاں سے لے کر تقریباً سات سورتیں ہیں، یہ آل حوامیم کہلاتی ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے جب اس مقام پر پہنچتا ہوں میں تو میرے مزے آ جاتے ہیں، یعنی بڑے مزے لے لے کے میں پڑھتا ہوں. اور اس کی مثال ایسے دی کہ ایک شخص اپنا مکان بنانا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی ایک علاقے میں جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی یہ کے ڈی آفیسر سوسائٹی بڑی زبردست جگہ ہے بھئی، بڑے بہت مزہ آتا ہے اس کو کہ بھئی بڑے باغ و بہار ہیں اور بڑا اونچا پرفضا علاقہ ہے، بہت مزہ آتا ہے. لیکن اس سے آگے اور بھی کہیں گیا تو پتہ چلا وہ اس سے بھی اچھی کوئی جگہ ہے. کہا کہ میاں ہم تو اسی کو اچھا کہہ رہے تھے، یہ تو اور بھی جگہ اچھی آ گئی. تو فرمایا کہ قرآن مجید کا جو منزلیں ہیں، پڑھتے پڑھتے آدمی جب آتا ہے تو وہ سارے کے سارے باغات ہی ہیں، لیکن جب آل حوامیم میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واہ بھائی یہاں تو اور مزہ آ گیا. یعنی اور اچھا اگر مقام آ جاتا ہے تو اس میں جس طرح انسان اور خوش ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو وہاں خوش ہو رہے تھے اور یہاں آ کے تو اور بھی خوشیاں مل گئیں. تو یہ سورہ حامیم یہاں سے لے کر، جیسے حامیم یہاں آ گیا، پھر حامیم عین سین قاف آ گیا، پھر آگے حامیم دوسرا آ جائے گا، تقریباً سات حامیم ہیں جنہیں آل حوامیم بھی کہا جاتا ہے. اور بعض نے کہا کہ یہ قرآن مجید کی عرائس ہیں. عرائس، عرائس کا مطلب ہوتا ہے دلہنیں. جس طرح دلہنیں بنی سنوری ہوتی ہیں اور سجی بھی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی بنی سنوری. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں اور جس طرح کے، تو وہ ایسے ہی ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو میرے مزے آ جاتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سورت کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیا کرے دعا کرنے سے پہلے. غافر الذنبی وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہاں تک، اور پڑھ کر پھر دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں. اسی طریقے سے اگر دشمنوں کا خوف ہو، اچانک دشمن حملہ کر دے، تو اس وقت بھی الہی المسیر تک آدمی پڑھ لے تو انشاءاللہ ان کے حملوں سے اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ مومن میں میدان حشر کا ذکر فرمایا، جس کا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جب سب لوگ حاضر ہو جائیں گے اور وہاں بعض لوگ یہاں تک کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں ہم تو مانیں گے نہیں، ہمارے خلاف کوئی گواہ لائیے، یعنی جو ہم پر کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم نے یہ کیا یہ کیا، تو ہم تو اس کو نہیں مانتے، کوئی گواہ پیش کیجیے. حالانکہ نام اعمال میں ان کے موجود ہوں گی ساری چیزیں، لیکن بعض ایسے ناہنجار ہوں گے کہ اس کا بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے خلاف تو گواہ لائیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جب اللہ تعالیٰ کے دشمن جمع ہو جائیں گے، حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ یعنی پہلے تو ان سے کہیں گے تم نے یہ کیا تو انکار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کی جلدوں کو، یعنی یہ سب چیزیں گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے. اب جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے جسم، ان کے اعضا گواہی دے رہے ہیں ان کے خلاف، تو کہیں گے وقالوا لجلودہم، اپنی کھالوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، ہم نے تو تمہارے لیے سب کچھ کیا تھا، تمہارے عیش و آرام کے لیے سب کچھ کیا تھا، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی. تو انسان کے اعضا بولیں گے، کھال بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے. قالوا انتقنا اللہ الذی انتقى کل شیء وهو خلقکم اول مرہ، کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دے دی، بظاہر تو ہم انگلی خاموش ہے، ہاتھ خاموش ہے، لیکن جب تک خاموش ہے جب تک اللہ تعالیٰ اسے اجازت نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اجازت دے دیں گے اس کو بولنے کی، انگلی بولنی شروع ہو جائے گی، ہاتھ بولنے شروع ہو جائیں گے، پیر بولنے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ بات یہ کہ اللہ کے حکم سے ساری چیزیں بولتی ہیں، یہ زبان کیا چیز ہے، یہ بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، اللہ نے اس کو قوت طاقت دی یہ بول رہی ہے، منہ کے اندر کس طرح ہم فر فر بولتے رہتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پر تالے لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، پھر تمہارے ہاتھ بات کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے پاؤں بات کریں گے جو کچھ تم کرو. اس کو اور تفصیل کے ساتھ اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں خود کہیں گے انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے جب انسان کو اللہ نے دنیا میں نازل فرمایا, دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, بعض روایات سے پتہ چلتا ہے اگرچہ بنی اسرائیل کی روایات ہیں لیکن چونکہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ بیان کرنے میں کوئی حرج ہو تو ایسی باتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے. تو آج جن کو ہم بے زبان جانور کہتے ہیں, دنیا میں جب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو ان کی ضرورت کی چیزیں بھی ساری دنیا میں اتاری, زراعت کے لیے, کھیتی باڑی کے لیے, جس طرح آلات کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا آدم علیہ السلام کو اس کا طریقہ سکھایا, اسی طریقے سے بیل, گائے, بھینس, یہ ساری چیزیں بھی دنیا میں بھیجی. تو ایک دفعہ آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کے لیے جو زمین کو ہموار کر رہے تھے, اور اس زمانے میں جانور بولتے تھے, یہ بے زبان نہیں تھے, یہ زبانیں تو آج بھی ہیں لیکن اللہ نے ان کی زبانوں کو بند کر دیا. تو جب چلنے میں اس نے سستی دکھائی تو انہوں نے ایک چابک اس کے رسید کیا, تو اس بیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کہا کہ کیوں مارتے ہو, خود اللہ کی نافرمانی کی اور جنت سے یہاں بھیج دیے گئے, اور ذرا سا ہم سستی کرتے ہیں تو ہماری پٹائی کرتے ہو. آدم علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو تالے لگا دیے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے, ورنہ آج اگر جانوروں کی زبانیں ہوتی تو وہ پھر ہم سے پوچھتے کہ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور ان کو نافرمانیوں پر ہم کیسی سزائیں دیتے ہیں. جیسے ذرا سا قانون توڑ دے, کوئی ڈبل سواری پر جا رہا ہوں پولیس والا روک لیتا ہے, لیکن اس سے اگر کوئی کہے کہ رات دن تو اللہ کی نافرمانیاں کر رہا, رشوت لے کے چھوڑ دیتا ہے, بھائی اگر ہم قانون کی نافرمانی کر رہا تو بھی تو نافرمانیاں کر رہا ہے, لیکن یہ سمجھ میں بات آتی نہیں. آدمی اگر سوچے کہ ہم خود کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں صبح سے شام تک, میرا مطلب یہ نہیں کہ آدمی قانون کی خلاف ورزیاں کرے, لیکن بات یہ ہے کہ خود لوگ جو ہیں وہ قانون کی خلاف ورزیاں سکھاتے ہیں اور لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی کچھ پیسے دیں گے چھوٹ جائیں گے, اس لیے جرائم بھی ہوتے رہتے ہیں, ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اگر قانون اپنی جگہ پر مضبوط ہو تو پھر جرائم بھی ختم ہو جائیں, لیکن سب کو پتا ہے کہ بھائی کچھ پیسے روپے دے کے چھوٹ جائیں گے, لہذا جو چاہے جو کرنا ہے کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. ایک قانون آتا ہے تو اس کو توڑ کے لیے 10 چیزیں آ جاتی ہیں, اور بقول لوگوں ہی کے, جیسے کہ میں نے کہا لوگوں کی زبانوں کو نقارہ خدا سمجھو, رشوت کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. قانون سخت آ گیا تھوڑا سا, پہلے اگر 10-5 روپے میں کام چل جاتا تھا, اب بھی 500 روپے سے کام نہیں چلے گا. لا کے ایک وردی والے کو بٹھا دیے تھے, وہ سامنے بیٹھا ہوا, بھائی یہ تو 5,000 سے کم نہیں لے گا. پہلے وہ جو کام 50 روپے میں ہو جاتا تھا 5,000 میں ہو جاتا ہے, ابھی رکتا کوئی کام نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے, اپنی نافرمانی سے ہمیں بچائے. تو اگر یہ جانور بول رہے ہوتے تو ہمارا جینا دوبر ہو جاتا. انسانوں کا گدھے کی پٹائی کرتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھ لیتا کہ میاں اتنا بوجھ میں اٹھاتا ہوں, صبح سے شام تک پیٹتے ہو, وزن لادتے ہو, تم سے ایک بوری نہیں اٹھائی جاتی, مجھ پہ تم جو ہے وہ گدھا گاڑی پہ 50-50 بوریاں رکھ کر مجھے چلاتے ہو, کھانے کو دیتے نہیں ہو, ظلم مجھ پہ الگ کرتے ہو, تو بتائیے ہمارا کیا ٹھکانا ہوتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے زبان ان کی بند کر دی, ورنہ جانوروں میں سبھی شامل ہیں, پھر چڑیا بھی بول رہی ہوتی, کوا بھی بول رہا ہوتا, چیل بھی بول رہی ہوتی, چلنا انسان کا مشکل ہو جاتا. تو بہرحال یہ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ آج نہیں بول رہا یہ ہاتھ پاؤں, قیامت کے دن جب بولیں گے تو انسان کو پتا چلے گا کہ اوہو یہ تو جو ہے وہ پولیس تھی ہمارے خلاف, سی آئی ڈی تھی اللہ تعالیٰ کی. اس لیے یاد رکھیے کہ ہمارے ہاتھ پیر سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ بھائی فضا کے اندر ہماری آوازیں موجود ہیں, ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں بول رہے ہیں تو آوازیں موجود ہیں. اور حقیقت میں اگر ایک ریڈیو یہاں پر ہم اس کو بند کر دیں تو آواز نہیں آ رہی, لیکن جیسے ہی اس کو آن کریں گے تو آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ طاقتور جو ہے وہ سسٹم لگے ہوئے ہیں, ٹرانسمیٹر لگے ہوئے ہیں, دوسری چیزیں ہیں جس سے وہ آوازوں کو کیچ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے انسان جو کچھ بول رہا ہے تو وہ سارے کے ساری فضا میں موجود ہے. اور بعض سائنسدان تو اس سے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی انسان نے آج سے 1,000 سال پہلے, 10,000 سال پہلے جو باتیں کی ہیں وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ریکارڈ پر آ جائیں گے. کیا باتیں آپ اس میں کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ معاف کریں, پھر اچھی بری ساری باتیں آ جائیں گی کہ کیا کچھ کرتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, اللہ نے پردہ رکھا ہوا تو پردہ ہی رہے ہمارا, اور ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں ہماری پردپوشیاں فرمائی ہیں آخرت میں ہی پردپوشیاں فرمائیں. تو یہ ہاتھ پاؤں اللہ نہ کرے کہ ہمارے خلاف گواہی دیں, اس لیے ہمیں خوب سمجھ لیں کہ یہ ہاتھ پاؤں ہمارے ضرور ہیں لیکن اصل تو یہ اپنے مالک کے ہیں, اللہ رب العزت کے ہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے, نہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے, مہربانی فرما دیں. تو اللہ سے مہربانی کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے. اللہ اسی طریقے سے فضو دعائی ناریس میں کافروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کوئی مشکل آ جاتی لمبی لمبی دعائیں کرنی شروع کر دیتے. یہاں سے اہل ایمان مراد نہیں ہے, اور دعا کرنا خود کوئی بری بات نہیں, اہل ایمان کو اس کی ترغیب دی گئی کہ دعا مانگو اللہ سے. لیکن ایک دعا مانگنا ہوتا ہے ویسے ہی مصیبت دیکھ کے رونا پیٹنا, اور مقصد جو ہے وہ اللہ کو پکارنا نہیں ہوتا. جب مصیبت آ جاتی ہے تو بس ویسے ہی آدمی چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے. تو عریس کہہ کر یہ بتا دیا کہ لمبی چوڑی دعا, کیونکہ جب عرس کسی چیز کا بیان کیا جاتا ہے اور عرس کا لمبا ہونا بیان کر دیا تو جو اس کی طوالت ہے وہ اور خود بخود پتہ چل گئی کہ وہ پتہ نہیں کتنی ہوگی. جیسے اللہ نے فرمایا کہ ارض السماوات والارض, جنت کی جو چوڑائی ہے وہ آسمان و زمین کے بقدر, تو جب یہ ہے تو لمبائی کتنی ہوگی, یعنی جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بیان کیا کہ جب مصیبت آتی ہے تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں پکارتے ہیں, لیکن جب ہم نعمتیں دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں, اس کے حکموں کو نہیں مانتے. اسی طریقے سے اگلی صورتوں میں اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کی صفات کا بعض صفات کا ذکر فرمایا ہے, اور ایک بات یہ فرمائی کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو کچھ مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں, اور ہر مصیبت پر تو ہم سزا بھی نہیں دیتے, اکثر تو ہم معاف کر دیتے ہیں. ویعفو عن کثیر, اکثر مصیبتیں جو تم نے یعنی جو آ سکتی ہیں وہ ہم لاتے نہیں بلکہ اکثر معاف کرتے رہتے ہیں, لیکن کسی کسی پر گرفت ہو جاتی ہے. اب آدمی سوچے کہ اگر ہر مصیبت ہر جو ہے وہ عمل پر گرفت ہونی شروع ہو جائے تو کتنی مصیبتیں ہمارے لیے ہو جائیں. اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ, اللہ تعالیٰ تمہارے کیے پر اگر پکڑ شروع کر دیں تو مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ, دنیا میں ایک جانور بھی نہ بچے, ایک جو ہے جاندار بھی نہ بچے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ, اگر اللہ مواخذہ کریں بِمَا كَسَبُوا, جو کچھ تم کرتے ہو ان چیزوں پر اللہ مواخذہ کرنا شروع کر دے تو مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ, دنیا میں ایک جاندار بھی نہ بچے, یعنی سب کی گرفت ہو جائے پھر. لیکن ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی, یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ اس نے ایک مدت تک چیزوں کو مؤخر کر رکھا ہے, یعنی دنیا میں پکڑ نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے بڑی حلیمی اور بردباری اور کریمی ہے کہ لوگ اس کو گالیاں بھی بکتے ہیں, لوگ اس کے خلاف آوازیں بھی کستے ہیں, لوگ جو ہے وہ اس کے شریک بھی ٹھہراتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت فوری گرفت نہیں فرماتے, تو یہ اس کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں لائے, اس لیے جب مصیبت آئے فوراً رجوع کر لو. دیکھو ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو بات سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نہ کرے گھر میں مصیبتیں آنی شروع ہو جائیں, بیماریاں آ جائیں, تو اچھا آدمی وہ ہے کہ فوراً رجوع کرے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ پریشانیاں آنی شروع ہو گئیں, میں رزق حلال کماتا ہوں, میرے سارے پیسے جو ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں, دوائیوں پہ خرچ ہو رہے ہیں, اے اللہ اپنے فضل فرمائیے, کیا وجہ ہے, کیوں پریشانی آ رہی ہیں, اس کو دور فرما دیجیے, یقیناً ہماری کسی جو ہے وہ عمل کا سبب ہے یہ, اس لیے اس کو معاف فرما دیجیے. تو آدمی کو جلد از جلد رجوع کرنا چاہیے. ہم تو آخر میں جا کے جب بالکل جو ہے وہ کسی کام کے نہیں رہتے اور سارے علاج کر چکے ہوتے ہیں, پھر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جی آپ دوا کیجیے, اب دعا کریں بس, تو دعا کے لیے آخر میں کہتا ہے, حالانکہ دعا تو شروع سے ہونی چاہیے بھائی. آدمی بیمار نہیں ہے صحت مند ہے تب بھی اللہ سے دعا کرے, اور خدا نہ کرے تھوڑا سا سر میں درد بھی ہو جائے تو فوراً اللہ سے رجوع کرے کہ یا اللہ اپنا فضل فرمائی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ الٹے لیٹے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا, آپ نے فرمایا کیا بات ہے بھائی الٹے کیوں لیٹے ہو, فرمایا کہ پیٹ میں درد ہے, کہا اٹھو کھڑے ہو نماز پڑھو دو رکعت. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہم تو ذرا سا پیٹ میں درد ہوتا نماز چھوڑ دیتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ یہ بتایا کہ پیٹ میں درد ہو نماز پڑھو بھائی. نماز پڑھنے سے جو پیٹ کا درد صحیح ہوگا. اس سے یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ الٹا لیٹنا اس کو منع کیا ہے شریعت نے. اوندھا نہیں لیٹنا چاہیے جیسے بعض لوگ لیٹ جاتے ہیں, اس سے منع فرمایا ہے کہ الٹا لیٹنا تو بالکل صحیح نہیں ہے. اور خاص طور پر مسجد میں بعض لوگ دوپہر میں یہاں آ کے لیٹ جاتے ہیں, اول تو مسجد میں لیٹنا ہی نہیں چاہیے. سوائے معتکفین کے کسی کے لیے مسجد میں لیٹنا کھانا پینا جائز نہیں, معتکفین کے لیے جائز, کیونکہ وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے ہیں. لیکن وہ بھی اہتمام کریں کہ بستر بچھا کر لیٹیں, چادر بچھا کر لیٹیں, تاکہ انسان کے ساتھ جو عوارض ہیں اس کی وجہ سے مسجد ناپاک نہ ہو, اور ان تمام چیزوں کا بھی ہم لحاظ رکھیں. تو ویسے عام آدمی کے لیے لیٹ نہیں منع. پھر یہ کہ اوندھا ہو کے لیٹ الٹا لیٹ اس کی ممانعت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو بہرحال بات یہ جب آدمی بیمار ہو تو سب سے پہلے تو اللہ سے رجوع کرے, اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ, دوا بھی لو, منع نہیں کیا شریعت نے, لیکن سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرو کہ یا اللہ بیماری آ گئی اپنے فضل سے دور فرما دیجیے. پھر جب ڈاکٹر کے جانے لگو تو پھر دعا کر لو کہ یا اللہ جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اسے ہماری بیماری سمجھ میں آ جائے. پتہ چلا اگر بیماری سمجھ میں نہیں آئی, درد کہیں ہو رہا تھا, پتہ چلا پتہ نکلوا دیا, گردہ نکلوا دیا, اور گدے کا مسئلہ ہی نہیں تھا. بعض اوقات ڈاکٹر جب دانت سن کرتا ہے وہ دانت نکال دیتا ہے جو صحت مند ہوتا ہے, جو بعد میں درد وغیرہ ٹھیک ہو جائے پتہ چلا کہ جو خراب تھا وہ تو جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کر کے جاؤ گے اللہ اس کی سمجھ میں بیماری بھی آ جائے, ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ ہو جائے. ایک صاحب کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, انہوں نے کہا کہ ہیپاٹائٹس سی ہے تمہیں, اور اس کی دوائیاں بےچارا کھاتا رہا, کھا کھا کے بالکل ہی ستیاناش ہوگی. پھر پتہ چلا کہ ہیپاٹائٹس سی تو اس کو تھا ہی نہیں, نہ جانے وہ کس طرح اس نے یہ بات بتا دی. تو بعض اوقات تشخیص بھی غلط ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. تو ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتائی کہ جب آدمی کہیں بھی جائے, ڈاکٹر کے پاس جائے اور کسی کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے, تو جانے سے پہلے دعا کر لو, انشاءاللہ تمہیں سہولت ہو جائے گی. آدمی بکنگ کرانے جا رہا ہے ٹکٹ کے لیے, تو یا اللہ آسانی کے ساتھ ہو جائے, اچھی صحیح گاڑی میں ہو جائے, اگر میرے لیے خیر ہو تو ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں آدمی دعا کر کے آدمی نکلے, اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. یاد رکھیے جتنی دعائیں ہم اللہ سے کریں گے اس میں وقت کچھ خرچ نہیں ہوتا, لیکن ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے تو حیران ہوں گے. سوچئے تھوڑا سا کہ قدم قدم پر دعائیں سکھائیں, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد سے نکلنے کی دعا, لیٹرین میں جانے کی دعا, لیٹرین سے نکلنے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا اور کھانا کھا کر پڑھنے کی دعا, وضو کرنے کی دعا, وضو کے درمیان کی دعا, وضو کرنے کے بعد کی دعا, کون سے مقام میں جانے ہی بھائی, قبر میں اتار رہے ہیں تب کی دعا, مردہ قبر سامنے ہے نماز جنازہ یہ بھی دعا جنازہ ہے اس کی دعا, بچے کی دعا الگ, بڑے کی دعا الگ. تو مجھے آپ بتائیے کوئی موقع ایسا ہے کہ جہاں دعا نہیں, پانی پی رہے ہیں بسم اللہ دعا پڑھ لیجئے بھائی, اور اسی طریقے سے چل رہے ہیں تو اس کا ذکر کرتے رہو, لیٹ سونے لگے سونے سے پہلے کی دعا, سو کے اٹھے تو دعا, کون سا مقام ہے جہاں دعا نہیں مجھے بتائی. یہ کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹنٹ قسم کی دعائیں ہمیں بتائی ہیں تاکہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے, ہم جب سو رہے ہوں تو بھی اللہ کو یاد کر کے سوئیں, سونے کے بعد جب اٹھیں سب سے پہلے اللہ کو یاد کریں, الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. سو رہے ہیں تو اللہم بی اسمک اموت و احیا. اسی طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ, اللہ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں. بھائی یہی چیزیں تو فرق ہیں کافر اور مومن کے درمیان. کھاتا تو کافر بھی ہے, جانور تو وہ بھی ذبح کرتا ہے, لیکن ایک مسلمان اللہ کے نام سے کرتا ہے, نام لے کر کرتا ہے. ایک کافر ایسی کافر کو جو میں ہاتھ میں آیا پکڑا کھانے شروع کر دیا, ایک مسلمان یہ کہ جب بھی ہاتھ میں آیا دہنے ہاتھ میں لے گا بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا, اللہ کا شکر ادا کرے گا, کھانے کے بعد بھی شکر کرے گا, الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. کیسی پیاری دعائیں سکھا دی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا, جس نے مجھے پلایا, جس نے مجھے مسلمان بنایا. اس سے پتہ چلا کہ مسلمان ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت, اگر مسلمان نہ ہوتے کہاں سے یہ دعائیں پڑھتے. تو میرے عزیزوں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نے اپنے سے تعلق مضبوط کرنے کا ہمیں نہ بتایا ہو؟ ہر ہر موقع پر دعائیں ہیں, ہوائی جہاز پر بیٹھے تو دعا پڑھ کے بیٹھیے, کہا گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تو دعا پڑھ کے بھیجیے, آج ہی کے پارے میں بلکہ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی ہمیں سکھائی, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ ایسی جامع دعائیں ہیں, اونٹ پر بیٹھ رہے ہوں تب, بیل پر بیٹھ رہے ہوں تب, کہ گدھے پر بیٹھ رہے ہوں تب, گھوڑے پر بیٹھ رہے ہوں تب, اللہ نے انہیں جو طاقت دی ہے اگر وہ بھر جائے, اونٹ بھر جائے بیٹھ نہیں سکتا آدمی, گھوڑا نہ بیٹھنے دے اپنی پیٹھ پر بیٹھ سکتے ہو زبردست, اور بیٹھنے کے بعد اگر وہ گرا دے اچھل کود کر کے کیا کر سکتا آدمی. اس لیے فرمایا کہ سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, سخر لنا, جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. اب وہ سواری جو بھی ہو, کار ہے تب, ہوائی جہاز ہے تب, ٹرین ہے تب, آپ دیکھیے اگر بعض اوقات جو ہے گاڑی تیز چل رہی, ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی, الٹ گئی, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتا, کئی قلابازیاں کھائی, پتہ چلا کہ اندر والے کو کچھ عمر ہو گیا. تو اس لیے چاہے کار ہو جو بھی ہو, یہ دعا ہر ایک جگہ پر کارگر ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو, اب یہ سواری جو بھی ہو, سخر لنا, ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما کنا لہ مقرنین, ہم اس کو مسخر کرنے والے نہیں تھے, ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے. بعض اوقات آدمی کے جو ہے وہ گاڑی ایسی تیز ہوتی ہے کہ ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, بریک بھی نہیں لگتے, بریک فیل ہو گئے کیا کر لو گے بتاؤ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب سواری پر بیٹھتے مسکراتے, مسکرانے کے بعد پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد پھر دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کی عادت ڈال لو, اور اسی طریقے سے پھر اس کے علاوہ جب آدمی سفر کر رہا ہے, کہیں جا رہا ہے, کیسی عمدہ عمدہ دعائیں سکھا دیں, اللہم انت الصاحب فی السفر, اے اللہ سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں, والخلیفۃ فی الاہل, اور ہم جن عزیز رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں ہمارے نائب آپ ہی ہیں, یعنی آپ سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے گھر والوں کے آپ خلیفہ ہیں, آپ ہمارے پیچھے جو ہے آپ ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں. والخلیفۃ فی الاہل, اللہم انی اعوذ بکا, اللہم انا نسالوک فی سفرینا ھذا البر والتقوی, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس سفر میں نیکیوں کا, تقوی کا, عبادت کا, ومن العمل ما ترضا, اور اس عمل کا جس سے آپ راضی ہو جائیں, یعنی سفر میں وہ عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے, ہمیں قدم قدم پر شیطان نے ایسے بہکاوے ڈال رکھے ہیں, جہاز میں بیٹھ گئے تو اب جناب کان میں اگر آلے لگا رہے ہیں تو اس سے گانے سن رہے ہیں, سامنے ٹی وی کھلا ہوا تو فلمیں دیکھ رہے ہیں, اور ذرا سے پتہ چلا جہاز اوپر نیچے ہو گیا تو اب چیخ چلا چلا رہے ہیں, پہلے سے اللہ کو کیوں یاد نہیں کرتے ہو یار, پتا نہیں کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے, کم از کم ایسے نازک موقع پر تو ہمیشہ اللہ ہی کو یاد کرتے رہو. میں جب پہلی مرتبہ جہاز پر بیٹھا 1983 میں, پی آئی اے کا جہاز تھا, ریاض جانا ہوا بلکہ دہران, تو بہرحال یہاں سے چلے بڑے صحیح طریقے سے, لیکن مجھے آج تک یاد ہے کہ جیسے ہی جہاز نے رن وے کو چھوا اسی وقت جناب فوری طور پہ میوزک شروع ہو گئی. میں نے کہا بس ڈر نکل گیا ختم, کہ جی اب تو ہو گئے کامیاب, اتر گئے, اب کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ بعض اوقات رن وے سے بھی جہاز پھسل جاتا ہے, ہونے والی بات تو کہیں بھی ہو سکتی ہے, اللہ سے اللہ کی نافرمانی تو کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم ایسے شیطان نے ہمارے ذہنوں کو ایسا مزین کر دیا ہے گناہوں پر کہ وہ ہمارے لیے مزین ہو کر رہ گئے. تو آج کی جو تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دعا بھی ہمیں سکھائی, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنت, یہ دعائیں, یہ میں نے مختصر سے دعائیں پڑھی, ورنہ اور بھی اس کے علاوہ ہیں. اللہم انی اعوذ بک من واسع السفر, سفر کی مصیبتیں, صعوبتیں, پریشانیاں, اے اللہ اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. وکعبت المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل, اے اللہ برے منظر سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا برا منظر دیکھوں دوران سفر, چاہے اپنے ساتھ یا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, سوء المنظر برا منظر, فی المال, چاہے وہ مال میں ہو یا اہل میں ہو, یعنی ایسا میں تو سفر میں ہوں ایسا نہ ہو پتہ چلا کہ وہاں, اب جیسے جو لوگ بےچارے سفر میں گئے میں پتہ چلا جی ان کی زمینیں ڈوب گئیں, سیلاب آ گیا, بے گھر ہو گئے, کتنے پریشان ہوں گے وہاں پر, ہے ہی. اس لیے اللہ سے یہ بھی دعا کرے کہ یا اللہ میں تو جا رہا ہوں سفر پہ, میرے گھر والوں کی آپ دیکھ بھال کیجیے, میرے گھر تو کتنی عمدہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہیں، لیکن کیا ہم ان دعاؤں کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ یقیناً اس میں بڑی ہماری کمی ہے، ہم اپنے دین کو سیکھتے ہی نہیں. آپ حیران ہوں گے، بعض لوگ جو ہمارے رہبر اور رہنما بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں یا جو بھی ہوں، ایک کتاب ابھی میں دو چار دن پہلے مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک سندھ کے لیڈر تھے، مر گئے اب تو، لیکن ان کے جو نظریات تھے، ان کے جو افکار تھے، ان کے جو خیالات ہیں، وہ اپنے آپ کو کہلاتے مسلمان ہیں. کہ اب یقین کریں کہ کتاب پوری بھری پڑی ہے، ایک خیال جو مسلمانوں سے ملتا ہو، ایک خیال. کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید کو اور دیگر جو مذہبی کتابوں کو مفید تو سمجھتا ہوں، لیکن حرف آخر نہیں سمجھتا. اور اسی طریقے کے یہ تو معمولی باتیں، ورنہ اس سے بھی زیادہ. اور کہتے ہیں کہ جی راجہ داہر جو ہیں، یہ قوم کا ثبوت تھا اور اس کو قومی ہیرو کا درجہ ملنا چاہیے، اور محمد بن قاسم یہ غاصب ہے. تو یہ چیزیں حدیث میں آتا ہے نا کہ پچھلے لوگوں کو لوگ گالیاں بکیں گے، اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو. تو ہم جو پیشن گوئی تھی، اللہ کا شکر ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے بہرحال اچھا. اس سے ہو کیا رہا ہے کہ نوجوان نظریاتی طور پر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کی ہم فکر نہیں کر رہے کہ ہمارے نوجوان جا کہاں رہے ہیں. آج دین سے دور ہو رہے ہیں، کل ہم سے بھی دور ہو جائیں گے، ملک سے بھی دور ہو جائیں گے. اور انہوں نے یہ تک بھی لکھا ہے کہ بھئی اگر اقوام متحدہ سے، کسی بھی ادارے سے، کسی بھی جگہ سے اگر ہمیں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی مدد جو ہے وہ مل سکتی ہے، تو ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال اس طرح کے ہزاروں خیالات ہیں جو ان کے ہیں، اور یہی بہت سارے لیڈروں کا کام ہے، لیکن ہم انہیں اپنے لیڈر سمجھتے ہیں. تو یہ اس طرح کے افکار، خیالات، جب وہ رات دن اس پر محنت کرتے ہیں، دیندار جو ہیں وہ محنت نہیں کر رہے جیسے کرنی چاہیے، ذہن سازی نہیں کر رہے لوگوں کی. ہم جو ہیں وہ افتراق اور اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں رات دن، لیکن جو لوگ دین بیزار ہیں، اسلام دشمن ہیں، وہ مختلف طریقوں سے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو گھروں میں جا کر دین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ہم ان کو اپنا لیڈر رہنما سمجھتے رہتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح جو ہے وہ لیڈر بھی عطا فرمائیں. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، لیکن اصل جو بات کہنے کی تھی وہ یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور پھر ہمارے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے باقی نہ رہے. اس سلسلے میں میں نے کل کچھ باتیں کافی تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے برے کام ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات جو حضرات اعتکاف کرنے آئے ہوئے ہیں ان سے گوش گزار کر دوں کہ ایک تو وقت کی پابندی کا خیال رکھیں، یعنی جو آپ کے عزیز رشتہ دار جو بھی یہاں پر آئیں کھانا لے کر، دو وقت کھانا لے کر آتے ہیں عام طور پہ، بلکہ تین وقت، افطار کے وقت، اس کے بعد پھر کھانا تراویح کے بعد غالباً بعض لوگ کھاتے ہیں، تو اس وقت اور سحری کے وقت. تو انتظامیہ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ 11 سے 12 کے درمیان کھانا لے آئیں، اس لیے کہ 11 بجے تک تقریباً بیان وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور اگر نماز 8:30 ہو گئے تو 10:45 تک فارغ ہو جائیں گے. تو 11 سے پہلے نہ لائیں، کیونکہ دروازہ بند ہوتا ہے، تالا لگا ہوا ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ یہاں چوریاں ہوتی، لوگوں کے سامان چرا لیتے ہیں، اس لیے اب تالا لگایا جائے گا، یعنی جب تراویح ہوگی تراویح کے وقت اور بلکہ بیان تک تالا لگا کرے گا، تاکہ اس دوران کوئی اندر نہ جائے، کیونکہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا سامان پڑا ہوتا ہے، کوئی اٹھا کے لے جائے ہمیں نہیں پتا. چھوٹے بچے خیموں میں گھومتے رہتے ہیں، لوگوں کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں، کوئی موبائل اٹھا لیتا ہے، اور چیزیں کھانے کی ہو تو کھا بھی لیتے ہیں، جس کی یہ بےچارا وہ بیٹھ رہا تھا کہ بھائی کہاں گئی. تو اس لیے ایک تو یہ کہ ضرورت ہے، ہم مجبور ہیں اس پر کہ اس پر تالا لگایا جائے گا. اور اسی طریقے سے اوقات کا خیال رکھیے کہ 12 بجے جو آپ کے عزیز رشتے دار دوست آئے ہوئے ہیں ان سے کہیں جائیے، اب یہاں کوئی نہ ٹھہرے، جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ ٹھہرے، اس کے علاوہ کوئی آدمی یہاں نہ ٹھہرے. تو یہ ان کا کام ہے جو یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو بھائی، اگر گپ شپ ہی کرنی تھی تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو آج میں گھر میں زیادہ بہتر طریقے پہ کر لیتا، وہاں ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد سارے جمع ہو جاتے ہیں، یار دوست بھی آ جاتے ہیں، اور جیسی جی چاہے کب کرو، کوئی پابندی نہیں۔ جب ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے در پر آئے ہیں تو میرے عزیزو اس کا خیال کرو کہ مسجد کا تقدس، اس کا ادب، اس کا احترام، یہ ضروری ہے ہم پر۔ تو اگر آ کر گپ شپ ہی کرتے رہیں گے نوجوان لڑکے بیٹھ کر، تو پھر فائدہ کیا ہے بیٹھنے کا؟ اس لیے اس کا اہتمام کیجئے کہ وقت سے پہلے پہلے آئیں، کھانا رکھیں، اگر کوئی ضروری بات کرنی ہے کریں، ورنہ جائیں، تاکہ آپ کی عبادتوں میں خلل نہ آئے۔ آپ اتنے قیمتی وقت یہاں لگا رہے ہیں، اگر اس وہ وقت بھی ہم ان برے کاموں میں، گپ شپ میں لگاتے رہیں، غیبتوں میں لگاتے رہیں، تو پھر کیا فائدہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا؟ تو اس سے گریز کیجئے۔ اسی طریقے سے صبح 4 بجے ایک گیٹ کھلے گا، جو قبلہ رخ گیٹ ہے یاسر اپارٹمنٹ کی طرف، یہ دونوں گیٹ دائیں بائیں والے یہ اذان کے وقت کھلیں گے۔ یہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے کہ پہلے سے ایسا نہ ہو کہ 4 بجے سے گیٹ کھلے میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، خدا نہ کرے۔ اس لیے تاکہ سیکورٹی آپ کی رہے، یہاں پر گارڈ ہوں گے، جو کچھ بھی اصل تو جو ہے وہ گارڈ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، اصل گارڈ بھی وہی ہے ہمارا، لیکن اسباب کے درجے میں جیسے حالات ہیں اس کے تحت یہاں پر چونکہ ہم ہر گیٹ پر جو ہے وہ سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے صبح کے وقت خاص طور پر، اس لیے ایک گیٹ کھلے گا۔ تو ان سے کہیے کہ 4 سے 4:45 تک یعنی آ جائیں، تاکہ اس وقت آپ شہری سے فارغ ہو جائیں، اور پھر نماز کے وقت یعنی اذان کے وقت آئیں بائیں کے گیٹ بھی کھل جائیں گے، تاکہ پھر عام لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس گیٹ سے شہری لائیں، جو حضرات بھی آئیں وہ قبلہ رخ جو گیٹ ہے وہاں سے آئیں۔ دائیں بائیں گیٹ بند ہوگا، اگر آپ ادھر سے آئیں گے آپ کو تکلیف ہوگی، پھر دوبارہ گھوم کر آنا ہوگا، اور یہاں کے گیٹ نہ بجائیں۔ بعض اوقات لوگ آ جاتے ہیں 1 بجے آ رہے ہیں اور دروازہ پیٹ رہے ہیں، بےچارے گارڈ کو تکلیف دیتی۔ تو اس لیے اپنے کسی قول و عمل سے کسی کو تکلیف مت پہنچائیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ گیٹ سے اوپر سے آتے ہیں، دیواریں پھاند کے آتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کو کسی نے پکڑ لیا گارڈ وغیرہ نے، تو یاد رکھیے پھر ان کو باندھ دیں گے، پکڑ کے رکھیں گے۔ اس لیے ہمیں کیا پتا کہ کون ہے، شریف آدمی ہے، بدماش ہے، کس ارادے سے آیا ہے، ہمیں نہیں پتا، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا۔ اس لیے ان چیزوں کو ذرا ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طریقے سے دیواریں پھاند کرنا ہے، اور 12 بجے کے بعد دروازے نہ کھٹکھٹائیں۔ کسی نے اگر دوائی دینی ہے، کوئی چیز ہے، تو گارڈ کو گیٹ سے ہی دے دیں، نام بتا دیں، خیمہ نمبر بتا دیں، آ کر وہ دے دے گا اس کو، لیکن خود اندر آنے کی کوشش نہ کریں، اور جو لوگ اندر ہیں وہ 12 بجے یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اور اسی طریقے سے موبائل تقریباً آج ہر ایک کے پاس ہیں، اول تو لانے نہیں چاہیے مسجد میں، خاص کر اعتکاف والوں کو، کیونکہ اس سے آپ کی عبادتوں میں خلل واقع ہوتا ہے، اور اگر کسی کو ضروری رکھنا ہے اپنے پاس تو پھر اس کی حفاظت خود کریں، اپنے سامان میں رکھ کر مت جائیں، تکیے کے نیچے نہ رکھیں۔ پچھلے سالوں میں بھی کئی قیمتی موبائل چوری ہو چکے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی پر قدغن نہیں لگا سکتے۔ اب خیمے ہیں یہاں، تو کوئی دروازے نہیں کہ تالا لگا دیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے رہے بھی آتے بھی رہتے ہیں، اور سب کو پتا ہوتا ہے کس کے پاس کون سا موبائل۔ اول تو یہ کہ بالکل معمولی سا رکھیں اگر ضرورت ہے تو، کیونکہ اصل تو بات سننی ہے، جواب دینا۔ بعض ایسے کاروباری لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی ہدایت دینی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں، شرن کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی چیز کی حفاظت خود کریں۔ اسی طریقے سے قیمتی چیزیں اپنے گھروں سے مت منگوائیں، جیسے ہی چیزیں آ جائیں جب واپس جائیں تو ان کے ہاتھ واپس بھجوا دیں۔ اسی طرح ایک اور چیز کا اہتمام کریں کہ مسجد کی حدود کو خاص طور پر سمجھ لیں۔ وضو خانوں میں دائیں اور بائیں طرف جو وضو خانے ہیں، یا اسی طرح حوض ہے، اس میں بغیر ضرورت کے مت جائیں۔ ضرورت کیا ہے؟ کسی کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، یہ ضرورت ہے، لیکن صرف ہاتھ دھونے کے لیے جا رہے ہیں یہ ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئے؟ اس لیے صرف ہاتھ دھونے کے لیے جائے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ خالی کلی کرنے کے لیے جا رہا ہے، وضو ہے، کلی کرنے کے، بھائی کلی تم یہاں سے بھی کر سکتے ہو، مسجد میں کھڑے رہتے ہوئے ایک گلاس میں پانی لے کے اور دیوار سے کلی کر سکتی، کی جا سکتی ہے۔ ورنہ آخری کونے میں، میرے ہاتھ کی طرف دیکھ لیجئے، آخری کونے میں 10 ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں مسجد کے اندر، اگر کوئی آدمی یہاں پر بیٹھ کر وضو کرے گا تو یہ مسجد ہی میں ہے، یہاں بیٹھ کر برتن بھی دھو سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں، یہاں کلی کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جگہ مسجد میں داخل ہے۔ تو اگر مسجد میں جو جگہ داخل ہے وہاں پر جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ وضو خانہ، حوض، یہ والا وضو خانہ، یہ خارج ہے، اسی طریقے سے یہاں جو پانی کا کولر لگا ہوا ہے, معتکفین یہاں سے پانی بھی نہ لیں, کیونکہ یہاں پہلے گلی ہوا کرتی تھی. پہلے جو پرانے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں, اس گلی کو اب ہم نے توڑوا کے فرش کو مسجد کے حصے میں شامل کر دیا, لیکن غالباً ابھی تک متولیوں نے اس کے مسجد ہونے کی نیت نہیں کی. تو جب تک نیت نہیں کریں گے اس وقت تک وہ مسجد میں داخل نہیں ہوں گے. ایسے ہی یہ ہماری کیاری تھی, یہ جو بائیں ہاتھ پہ جہاں ٹینٹ یہ لگا ہوا ہے, جو پلیٹ فارم بنا ہوا ہے, یہ کیاری تھی, مسجد نہیں تھی. اب اس کو کیاری کو بھر کر یہاں کو جگہ بھر دی گئی ہے, یہاں پر بھی لوگ نہ بیٹھے. اول تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی مسجد چھوڑ کے کوئی اس کیاری پہ جا کے بیٹھ رہا ہے, کچھ اس دیوار پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں. پھر پوچھتے ہیں جی ہم اس دیوار پہ بیٹھ گئے تھے, ٹوٹا تو نہیں؟ جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, اللہ کے بندو اتنی بڑی مسجد چھوڑ کے کوئی مسجد کے اس وہاں محراب منبر کے پاس میں مینار کے پاس جا کے بیٹھ رہا ہے, اکیلا کوئی وہاں بیٹھ رہا ہے, وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے مسجد میں رہیے اور ادھر ادھر مت جائیں, ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں. ایک اور بات کی طرف توجہ, کہ بعض لوگ لیٹرین میں جا رہے ہیں, وہاں جا کے باتیں نہ کریں. اول تو باہر اندر ہی کھڑے رہیں, جب کوئی آدمی نکل جائے دوسرا چلا جائے. یہ جو لیٹرین ہے سامنے جو نظر آ رہی ہیں, یہ صرف معتکفین کے لیے. اگر یہاں پر بھی جگہ نہ ہو تو ضرورت یہاں بھی جا سکتے ہیں جو باہر, اور جو بالکل اس کے پیچھے سائڈ میں بنی ہوئی وہاں بھی جا سکتے ہیں. لیکن جاتے ہوئے دوران کسی سے گفتگو نہ کریں, بات کرنے کے لیے نہ ٹھہریں, اور اگر گفتگو کرنی ہے تو چلتے ہوئے گفتگو کرتے رہیں, ٹھہرے مت, رکے مت. بعض لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں, مسجد سے نکلے تو چلتے ہوئے اگر اس سگریٹ پینا چاہیں تو پی لیں. بعض لوگوں کو عادت ہے, نہیں چھوڑ سکتے فوری طور پر. اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا اللہ نے موقع دیا ہے, چھوڑ دیں اس بری عادت کو. لیکن کوئی اگر نہیں چھوڑ سکتا, مجبوری ہے اس کی, تو چلتے چلتے پی لیں, رکے نہیں. اور یہ چیز ایسی ہے کہ وہاں اپنی ضرورت پورے کرتے ہوئے پی لے تو کوئی بات نہیں, بھائی چھٹا لگا رہا آدمی. تو جگہ ہی ایسی ہے اور چیز بھی ایسی ہے, تو ٹھیک ہے, اس جگہ کے لائق ہے, کیونکہ بدبو کے ساتھ مل رہی. تو لیکن وہاں پر بھی غیر ضروری قیام نہ کریں, بیٹھے نہیں, گفتگو نہ کریں. یا اسی طریقے سے ہم کھڑے ہوئے اور کوئی نکل گیا تو کسی کو کہہ رہے ہیں آپ چلے جائیے, ارے بھائی کسی سے بات چیت مت کرو, بلکہ خود داخل ہو جاؤ, آپ کا نمبر ہے تو آپ چلے. تو بہرحال ضرورتاً باہر جا سکتے ہیں, ضرورت شرعی ہو تب, اور تبھی ضرورت ہو تب. تبھی ضرورت میں پیشاب پخانہ آ جاتا ہے, وضو آ جاتا ہے, اور شرعی ضرورت کے اندر کوئی آدمی کو غسل کی حاجت ہو گئی, کوئی اور ضرورت پیش آ گئی, وہ ضرورت ہے جا سکتا ہے. اسی طریقے سے نماز جنازہ جب آئے تو معتکفین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اعتکاف سے نکل کر نماز جنازہ کے لیے جائیں, انہیں چاہیے وہ مسجد میں رہیں, انشاءاللہ ثواب ان کو پورا ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کو ان تمام اعمال کا ثواب ملتا ہے جو غیر معتکفین کرتے ہیں, اور یہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا. مثلا کسی بیمار کی عیادت کرنا, آدمی نہیں جا سکتا. نماز جنازہ پڑھنا, تدفین کے لیے جانا, کسی مسلمان کی ضرورت کے لیے باہر نکلنا, تو یہ سارے کام کیونکہ نہیں کر سکتا, شرعی مجبوری ہے, اس لیے ثواب انشاءاللہ پورا ملے گا. تو یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی, اور باقی باتیں بھی انشاءاللہ ذہن میں آئیں گی تو مزید عرض کرتا رہوں گا. اور ایک اہم بات یہ کہ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان خاص طور پر پلاسٹک کا ہو تو زیادہ بہتر, وہ بچھائیے. مسجد کو آلودہ مت کیجیے, وہاں پر پانی نہ گرے, وہاں پر روغن وغیرہ نہ گرے, ذرات جو ہیں وہ روٹیوں کے نہ گریں, چاول نہ گریں, اگر کوئی گر جائے تو ان کو اٹھا لیں اہتمام کے ساتھ, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہاں پر رہ رہے ہیں چونٹیاں آ جائیں, دوسرے حشرات الراس کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں اور مسجد بھی خراب ہوتی ہے, اس کا اہتمام کریں. پھر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کھڑکیوں سے چیزیں پھینک دیتے ہیں تو ساری کھڑکیاں خراب ہوتی ہیں, اس کا بھی اہتمام کریں. اپنے ساتھ کوئی شاپر وغیرہ رکھیں, جو بھی چیز ہو اس کے اندر جمع کر لیں, اور جب کوئی جانے والا جائے اس کو کہہ دو بھائی یہ آپ باہر پھینک دیجیے. تو مسجد کو بھی صاف ستھرا رکھیے, ایک دوسرے کا ادب اور احترام کریں, کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں, کسی کا مزاج اگر سخت ہو غصے والا اس سے بحث مت کریں, یہاں رہ کے لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں اس سے بھی گریز کریں. اور ایک اور اہم بات, جو وقت شہری کا ہے, جو وقت شہری کا, مثلا اگر آج 4:52 ہے غالباً, جی 4:54, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 5-7 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں, کلی وغیرہ کر لیں, اور جو ہے وضو کر کے اپنے آ کے صف میں بیٹھ جائیں. بعض لوگ ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے ادھر کہتے ہیں جلدی سے پانی تو پینے لاؤ, ابھی اذان شروع ہوئی. میں بھائی اذان 10 منٹ بعد ہو رہی ہے, وقت سحری ختم ہو چکا. یاد رکھیے جس مسجد کی بھی اذان ہوتی ہے وہ وقت سحری ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے, پہلے نہیں ہوتی. اس لیے اگر کوئی آدمی ایک گھونٹ پانی بھی پیے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا, اور جب روزہ نہیں ہوا اعتکاف بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے اعتکاف کے لیے روزہ شرط, اور جب آپ نے یہ عمل کر لیا روزہ آپ کا نہیں ہوا تو اعتکاف بھی نہیں ہوا. اس لیے خدا کے لیے اس سے بچیں. اگر کسی کی آنکھ دیر سے کھلی, آپ کی آنکھ کھلی پتہ چلا وقت ختم ہو چکا, تو یہ مت دیکھیں کہ صاحب ابھی اذان نہیں ہوئی ہے جلدی سے لاؤ دو چار لقمے کھا لوں. نہیں, اذان جب وقت ختم ہو چکا, چاہے اذان ابھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, وقت ختم ہو چکا مت کھائیے بالکل. سائرن بجرا ہوتا ہے, سائرن تو پھر بھی ایک آدھ منٹ پہلے بجاتے ہیں, لیکن احتیاط یہ کہ چھوڑ دیں ہم بالکل نہ کھائیں پیئیں. پان والے پان کھاتے ہیں, سگریٹ والے جو ہے وہ سگریٹیں شروع کر دیتے ہیں جلدی جلدی سے تاکہ جو ہے وہ سو راست وہ نہ ہو درمیان میں. تو میرے بھائی ان چیزوں سے بچو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سب کے احوال کی اصلاح فرما دے, اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جب تک زندہ رہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. معتکفین کے لیے یہاں پر دائیں بائیں قواعد و ضوابط بھی لکھے ہوئے ہیں, دستور العمل بھی لکھا ہے کہ وہ کیا کریں, تو ایک نظر ضرور اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھ لیجئے تاکہ اس کے مطابق پھر آپ وقت گزاریں.